محمد عبد الشہید نعمانی، اور الحمدللہ میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا کراچی میں ایک بہت ہی مشہور مدرسہ ہے جس کو جامعہ اسلامیہ بندوی ٹاؤن کہلاتا ہے، جامعۃ العلوم اسلامیہ بندوی ٹاؤن، درجہ رابعہ تک میں نے وہاں پڑھا، اور یہ بات ہے 59, 60, 61 اور 62 کی۔ اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ان چاروں سالوں میں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب سے آپ حضرات واقف ہوں گے، وہ ہمارے ہم سبق تھے، دوست تھے، ساتھی تھے، اور یعنی ہم دمے جیرینہ تھے، ہم دونوں ہی عمر کے ابتدائی حصے میں تھے، اور یعنی اس زمانے میں بھی ہمیں یہ خیال تھا کہ بھائی ایک اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے، تو میں وزیر اعظم بن گیا، وہ صدر بن گئے، دو آدمیوں پر مشتمل، یعنی بچپن ہی کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت میں نے کہا کہ ذرا سا تعارف کرا دوں اپنا میں، تو اس کے بعد وہاں پڑھا میں نے، پھر والد صاحب تشریف لے گئے جامعہ اسلامیہ بہاول پور میں، شیخ الحدیث کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا تو ہم بھی ساتھ گئے، وہاں مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ایک بہت ہی بڑے مشہور مفتی جو دیوبند کے یعنی بڑے مفتی تھے، ان کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، مفتی فاروق احمد صاحب ان کا نام تھا، اور وہ شیخ الہند کے براہ راست شاگرد تھے، اور پھر بہاولپور میں تشریف لائے تھے، اور ان کا حوالہ یعنی اس اعتبار سے یعنی زیادہ معروف ہو جائے گا کہ ان کے صاحبزادے مولانا محمد احمد صاحب کا تبلیغ جماعت سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے، اور تبلیغ جماعت کے اکابرین میں سے رہے جو ہزارہ تبلیغ سے وابستہ ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو میں نے وہاں پڑھا، اور اس کے بعد پھر ایک شاہ ولی اللہ کالج تھا سندھ، اندرون سندھ، وہاں تعلیم حاصل کی، اور وہاں سے میرا قدیم و جدید کا سلسلہ شروع ہوا، تو میں نے وہاں سے میٹرک انٹر کیا، اور اس کے بعد پھر میں کراچی یونیورسٹی میں بی اے آنرس عربی میں داخل ہوا، بی اے آنرس کیا، ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کیا، اور پھر وہی 1973 میں بحیثیت استاد قدیرس کے فرائض انجام دیے، اور تقریباً کوئی 40 سال کا عرصہ گزارا جس میں مختلف جو انتظامی مناصب ہیں ان پر بھی فائز رہا، کئی مرتبہ چیئرمین شعبہ عربی، اور ایک شہزاد اسلام کی سینٹر ہے وہاں پہ بہت بڑا، اس کا ڈائریکٹر رہا، آخر میں جو ہے ڈین تھا فیکلٹی آف سوشل سائنسز کا اور ایجوکیشن کا، اس حیثیت سے میں ریٹائر ہوا۔ لیکن یہ کہ یہ تو یعنی یہ میری تعلیمی زندگی، لیکن یہ کہ والد صاحب کے تعلق کی وجہ سے جو مجھے اعزاز حاصل ہوا وہ یہ کہ والد صاحب نے بچپن سے اپنی شفقتوں پہ میں مجھے رکھا، اور جہاں جہاں وہ گئے وہ اپنے ساتھ ہی یعنی مجھے رکھتے تھے، تو میں ان کی زندگی کا پورا شاہد ہوں، اور شاہد عدل اس اعتبار سے کہ میں زندگی میں سب سے زیادہ جس شخصیت سے متاثر ہوں وہ اپنے والد ہیں، حالانکہ یعنی خاندانی جو روابط ہوتے ہیں اس میں بہت سی شکایتیں بھی ہوتی ہیں، زندگی کا جو اصل نمونہ ہے وہ سامنے آتا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے قول و فعل اور عمل میں ہم نے کوئی تضاد نہیں دیکھا، ان کا واحد وصف یہ تھا کہ وہ یعنی سوائے تحقیق کے کوئی اور ان کا ذوق ہی نہیں تھا، یعنی تدریس بھی کرتے رہے، اس لیے کہ تدریس ایک امر مجبوری ہے، اس کے بغیر یعنی روزگار کے مواقع نہیں ملتے، لیکن اصل میدان ان کا تحقیق تھا، اور الحمدللہ ان کی تصانیف کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، پہلی ان کی کتاب تھی لغات القرآن، دوسری کتاب جو حضرت نے بھی ان سے پڑھی ہے وہ المدخل فی اصول الحدیث ہے، جس میں پہلی مرتبہ انہوں نے حدیث کے بعد ایسے گوشوں پر گفتگو کی جو یعنی اس سے پہلے لوگوں کی نظر میں نہیں تھا، اور مولانا منظور نعمانی کا شاید نام سنا ہو آپ نے، انہوں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد عجیب تبصرہ کیا کہ حضرت کا یہ پہلو تو ہماری زندگی میں کبھی نہیں تھا، بے تکلف دوست تھے، بھائی مولانا تو بڑے چھپے رستم نکلے، یہ ایسے نکات لائے جو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں سنے۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر دوسرا جو بہت مختصراً بات کر رہا ہوں میں، دوسرے ان کا جو منصب تھا اس کی قدر پاکستان میں تو ہوئی لیکن عالم اسلام میں بھی ماشاء اللہ ایک شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم فقیہ محدث گزرے ہیں. انہوں نے والد صاحب کی دو کتابوں کو باقاعدہ اپنے طور پر شائع کیا, اور یہ ایک معاصر کا دوسرے معاصر کے لیے اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے ہم عصر کوئی ایسا خراج تحسین پیش کرے. حضرت مولانا شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وصف ہے کہ وہ انہوں نے ہندوستان کے بہت سارے لوگوں کو متعارف کرایا, اور بلکہ اس سے پہلے, تھوڑا سا بات لمبی ہو جائے گزشت تو نہیں ہے تھوڑی سی, اس سے پہلے حضرت مولانا زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ سے شاید آپ حضرات واقف ہوں, ان کا بھی یہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے علماء کی جو حدیث میں خدمات ہیں ان کو بہت ہی سراہا, اس کے بہت سارے گوشوں کو اپنے عالم عرب میں متعارف کرایا. وہ مہاجر کی حیثیت سے مصر تشریف لے گئے تھے, اور خاص طور پر یعنی ان کا جو خصوصی میدان تھا وہ تھا کہ امام ابو حنیفہ کا جو حدیث میں مقام ہے اور جو ان کا مرتبہ ہے اور منزلت ہے اس کو متعارف کرانا. تو مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ یہ کانفرنس خاص طور پر مولانا زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ پر ان کے آبائی گاؤں دوسجے میں ہوئی, تو مجھے وہاں شرکت کا موقع ملا. تو میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ یہ تھا کہ سلط الامام الکوثری بعلماء الہند, کہ جتنے بھی علماء ہند سے ان کے تعلقات کی نوعیت تھی, ان کی کتابوں پر جو تبصرے کیے تھے, جو تعریف کی تھی, وہ سب میں نے اس میں محفوظ کر دی. تو یہ بھی یعنی بڑی بات ہے کہ عرب کے جو اساتذہ ہیں وہ ہندوستان کے جو علماء کی حدیث میں خدمات ہیں ان کا یعنی اعتراف بھی کریں, اور بہت تحسین کی نگاہ سے ان کو بھی دیکھیں اور اپنے ہاں متعارف کریں. اور تو دوسرے مولانا شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں, مجھے بھی ان سے شرف تلمذ حاصل ہے, میں نے الہ آباد چمبلیہ ان سے پڑھی ہے پوری کی پوری کتاب. تو انہوں نے ہندوستان کے علماء کو متعارف کرانا شروع کیا. سب سے پہلے الرفع و تکمیل فی جرح و تعدیل شیخ عبد الحی لکھنوی کی وہ شائع کی, اس کے بعد ان کی کچھ اور کتابیں شائع کی, پھر مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب کی کتاب شائع کی قواعد علوم الحدیث, اور اس کے ساتھ ساتھ والد صاحب کی دو کتابیں الامام یعنی پہلے اس کتاب کا نام تھا ما تمسّ الیہ الحاجہ لمن یطالع سنن ابن ماجہ, اور پھر وہ کتاب جو ہے بعد میں جب انہوں نے شائع کی تو اس کا نام رکھا الامام ابن ماجہ وہ کتاب ہو السنن. اور ہمارے بھائی برادر عزیز برادر مکرم مفتی سعید صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پوری کتاب والد صاحب سے براہ راست پڑھی ہے. یہ ہماری یعنی والد صاحب کی خدمت میں دو مرتبہ تشریف لائے, گھر پہ ہی قیام کیا انہوں نے ماشاءاللہ, اور یہ کہ والد صاحب سے دن رات استفادہ کیا, اور ہم یعنی میں بھی اس کا گواہ ہوں اور ہمارے بچے بھی ان کے گواہ ہیں, اور یعنی بچے تو ان سے خاصے بے تکلف ہو گئے تھے. تو اور دوسری کتاب والد صاحب نے تحریر کی تھی مکانت الامام ابی حنیفہ فی علم الحدیث, اس کتاب کو بھی انہوں نے شائع کیا. تو اور مجھے بھی تھوڑا سا یہ اعزاز حاصل ہے کہ یعنی میں نے بھی ایک کتاب تحریر کی جو امام ابو حنیفہ کی مسند ہے, مسند ابی نعیم الاسبانی, شاید اس کا نسخہ آپ کے ہاں ہو, نہ ہوگا تو میں بھجوا دوں گا. اس پہ تحقیق کام کیا والد صاحب کی زیر نگرانی ہی, اور پھر وہ پہلے ادارہ تحقیقات اسلامی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی والوں نے اپنی ایک کانفرنس کی تھی, اس میں اس کتاب کو یعنی تقسیم کیا شائع کر کے, اور پھر وہ بعد میں بیروت سے بھی شائع ہو گئی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ بڑا بہرحال تحقیق سے کچھ کام ہے میرا, کچھ کتابیں ہیں, اس کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے. تو بہرحال کہنا میرا یہ تھا کہ یعنی 2010 میں میں ریٹائر ہوا, اور اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کہیں نوکری نہیں کرنی, کچھ نہیں کرنا, والد صاحب کی جو چیزیں ہیں ان کو مرتب کرنا ہے, منظر عام پر لانا ہے, اور جو ان کی فکر ہے اس کو عام کرنا ہے. تو میں اسی سلسلے میں لگا ہوا ہوں. یعنی اگر یونیورسٹی سے کوئی شخص ریٹائر ہو تو بہت سارے یعنی مواقع اس کو ملتے رہتے ہیں, لیکن الحمدللہ یعنی میں نے ان سب کی طرف نہیں دیکھا, اور اصل کام یہی ہے, اور تحقیق ہی میرا اصل میدان ہے, اور میں یہی چاہتا ہوں کہ یہاں بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ قائم ہو. تو یہ تو میرا اپنا تعارف ہو گیا, اس کے بعد پھر آگے کچھ باتیں شروع کر دیں اگر آپ اجازت دیں. ہاں اصل میں پہلا یعنی مرحلے سے ہم شروع کرتے ہیں کہ حضرت سے ہمارا تعارف کہاں سے ہوا, ٹھیک ہے نا. تو میں حضرت نفیس شاہ صاحب شاید واقف ہوں, سید نفیس حسین حسینی صاحب کے ہاں مقیم تھا, اور حضرت مجھ پر بڑی شفقت فرماتے تھے, بلکہ مجھے اجازت بیعت بھی دے دی, حالانکہ میں تو اس کا اہل نہیں ہوں. تو وہاں مفتی سعید صاحب سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی, اور حضرت نے فرمایا کہ بھائی بالاکوٹ جانا ہے اور تمہیں بھی ساتھ چلنا ہے. تو وہ دو گاڑیوں کا بندوبست تھا, ایک گاڑی یہ شاید اسلام آباد سے آپ تشریف لے گئے تھے وہاں, ہاں وہ تھی یعنی پرانی بات ہے, سن مجھے یاد نہیں ہے. تو یہ ماشاءاللہ لاہور سے ہمیں لے کر چلے, اور اس کے بعد بالاکوٹ گئے, اور پھر واپسی کا سفر ہوا. تو پہلی مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی, اور پھر دوسری مرتبہ ان سے اس وقت ملاقات ہوئی جب یہ ہمارے گھر پہ تشریف لائے, اور انہوں نے دو مرتبہ طویل یعنی قیام کیا, اور میں نے یعنی یہ اچھا یہ دیکھا ہے کہ والد صاحب کا یہ طریقہ تھا کہ ان کا وقت بھی اور گھر بھی طالب علم کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا. ہمارے ہاں کوئی پابندی نہیں تھی, جس طالب علم جس وقت بھی آئے گھر کے دروازے کھلے ہوتے تھے. البتہ یہ کہ بس والد صاحب کا ایک ہی کام تھا, لکھنا پڑھنا اور مطالعہ کرنا, اگر اور بیچ میں کچھ آرام کر لیا کرتے, اگر آرام کر رہے ہیں تو ہم بٹھا لیتے تھے, جب وہ بیدار ہوتے پھر وہ یعنی اس سے ملاقات کر لیا کرتے تھے. تو اور کھانے کا وقت ہو تو جو ماں حاضر ہے وہ کھانا پیش کر دیا, اور اگر کہیں دور سے آیا ہے تو بستر بھی حاضر کر دیا. یہ ہمارے والد صاحب کا یہ سلسلہ تھا. تو یہ ماشاءاللہ مفتی سعید صاحب کو بھی کہیں سے ایسی اطلاع ہوئی تو یہ بھی تشریف لائے, اور ماشاءاللہ دو مرتبہ انہوں نے طویل یعنی قیام کیا ہمارے ہاں. اور پھر والد صاحب سے تین کتابیں پڑھی, پہلی کتاب تو تھی ابن ماجہ جو سبقن سبقن پڑھی, اور والد صاحب نے بہت ہی تحقیق و تدقیق کے ساتھ ان کو پڑھائی, اور اس میں بہت سے علمی جو اشکالات تھے وہ بھی یعنی دور کیے. دوسری کتاب جیسا میں نے عرض کیا المدخل فی اصول الحدیث, وہ بھی والد صاحب نے ان کو پڑھائی. اور تیسری کتاب جو ہے والد صاحب نے وہی ما تمس الیہ الحاجہ لمن یطالب سنن ابن ماجہ, جسے الامام ابن ماجہ وہ کتاب ہوا سنن کے نام سے اب شائع کر دیا گیا ہے. اور یہ کتاب عام طور پر امام ابن ماجہ کی جو کتاب سنن کے ساتھ وہی بڑی تختی میں چھپتی ہے, شاید آپ حضرات نے مطالعہ کیا ہو, اور نہ کیا ہو تو بہرحال وہ ایسی کتاب ہے جس سے حدیث کے سلسلے میں بڑا تفصیلی تعارف مہیا ہوتا ہے, الحدیث فی القرن الاول فی القرن الثانی, اور اس میں ایسی معلومات ہیں جو عام طور پر دستیاب نہیں ہوتی. اچھا اب یعنی آج مجھے یہ بھی موقع ملا کہ میں نے حضرت سے درخواست کی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے, والد صاحب نے یقیناً آپ کو سند دی ہوگی, تو اگر وہ بھی اس موقع پہ مجھے دکھائیں تو میں اس سے استفادہ کروں گا. تو والد صاحب نے جو تحریر فرمایا مفتی محمد سعید خان صاحب کے سلسلے میں وہ اس کا بھی ہے, نہیں فوٹو نہیں ہے اس کا, یہی میں پڑھ دیتا ہوں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین وبعد, فقد اجست الشیخ العالم محمد سعید خان ابن محمد حنیف خان وفقنی اللہ تعالی و ایاہ لما يحبه ويرضاه بروایت جميع ما حوا هذا السبت. میرا خیال ہے انہوں نے الکلام وہ پڑھا ہوگا, جو چھوٹا سا سبق تھا نا وہ پورا سبق انہوں نے پڑھا, اس کے بعد والد صاحب نے ان کو اجازت دی. بذکر اسانیدہا و اوصیہ بتقوی اللہ تعالی فی السر والعلن و ان لا ینسانی فی صالح دعواتہ فی خلواتہ و جلواتہ و ان یسعى فی بث العلم و نشرہ. یہ بڑی عجیب دعا ہے جو والد صاحب نے دی ہے ان کو 1417 میں, اور اس کے بعد الحمدللہ میں مجھے بڑی مسرت اور خوشی ہے. میں اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ حاضر ہوا, لیکن وہ عجیب آیا تھا یہاں کہ دو چار دن رہوں گا, پھر میرے چچا کا انتقال ہو گیا تو مجھے جانا پڑا, لیکن اس مرتبہ بہت تفصیل سے میں نے یہاں کا جو پروجیکٹ ہے اس کو دیکھا, اور بڑی خوشی کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ شاید یعنی پاکستان میں یعنی اس خوبصورت انداز سے. اتنا بڑا کتابوں کا کلیکشن نہیں ہے, اگر ہوگا بھی تو کسی شخص کے ذاتی کتب خانے میں ہوگا, وہ کوئی سندھ میں بھی جھنڈے ہے یا کیا ہے, سندھ میں نہیں بلکہ پنجاب میں, وہاں لوگ کہتے ہیں میرے جانے کا اتفاق نہیں ہوا, لیکن جس خوبصورت انداز سے انہوں نے یہاں کتابوں کو منظم کیا ہے اور جس طرح یہ یعنی ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں, اور اس میں سب سے اچھی بات جو مجھے معلوم ہوئی وہ یہ کہ یعنی اسکالرس کے لیے, اہل علم و دانش کے لیے اس لائبریری کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ کھلے ہوئے ہیں بلکہ یعنی یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی سہولت میسر ہو وہ یا قیام و طعام سمیت وہ ان کو مہیا کی جائے. اور پھر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اصل میں یعنی علم جو ہے وہ ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ علم دین سب سے ارفع و اعلیٰ ہے, لیکن جتنے دیگر علوم ہیں وہ سب بھی علم دین ہی میں شمار ہوں گے اگر تصحیح نیت ہو جائے. اور یہ جو انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, یہ جو آیت ہے ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے علماء دین پر اور ان لوگوں پر جو صرف علوم اسلامی کی خدمت کر رہے ہیں, حالانکہ اس کا پورا پس منظر اگر آپ مطالعہ کریں, الم ترى, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانه ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانه وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلفا الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء. اب اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ الم ترى ان الله انزل من السماء ماء, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا, تو اب پانی سے متعلق جتنے علوم ہیں وہ سب کن لوگوں کے لیے ہیں؟ علماء کے لیے. فاخرجنا به ثمرات, پھر یہ جتنے بھی نباتات کا علم ہے پوری وسعت کے ساتھ, وہ بھی یعنی اس میں اپنے غور و فکر کرنا, اس میں راہ نکالنا, اس پہ کام کرنا, یہ بھی علماء کا کام ہے, اور یعنی مسلم سائنسدانوں کا کام ہے, مسلمان علماء کا کام. اور پھر ومن الجبال جدد بيض, پھر یہ پہاڑوں کے جو مختلف مناظر ہیں, رنگ مختلف رنگ ہیں اس میں, جو معدنیات ہیں, پورا جیولوجی کا علم جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. وحمر مختلف الوانه, پھر جو ہے حیوانیات کی پوری تفصیلات بشمول یعنی چھوٹے سے چھوٹا کیڑا ہے یا مچھلیوں کا ہے, جتنے اللہ نے پیدا کی پہلے سارے انسانوں کے لیے کیے. وہ غرابی وسود من الناس والدواب والانعام مختلف كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء. تو یہی بات ہے اصل میں ہمارے ہاں, اب ہم نے تھوڑا سا دائرہ محدود کر دیا کہ ایک دینی علوم ہے ایک دنیاوی علوم ہے, حالانکہ اس سے پہلے ہمارے ہاں کبھی یہ بات نہیں رہی. قرآن مجید کی جو پہلی آیت پہلی وحی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو پڑھو اور غور کرو ساتھ, بسم ربک الذی خلق, جس نے پیدا کیا, اور خلق الانسان من علق, پیدا اس نے کیسے کیا ہے؟ ایک جمع ہوئے خون سے. تو یہ پوری انسان کی تخلیق کا عمل, اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں, ان سب کے بارے میں معلومات پورا علم طب تفصیل کے ساتھ جو ہے, یہ ہمارا ہی تو فرض ہے کہ یعنی اس کو مطالعہ کریں, غور و فکر کریں, پڑھیں اور اس پہ جو ہے آگے ریسرچ کریں اور کسی کو آگے بڑھنے نہ دیں. اور دوسری چیز جو اس آیت میں ہے, خلق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, قلم کے ذریعے تعلیم دی. اب یہ دیکھیے یعنی عام طور پر ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ تو امی قوم میں ان کا نزول ہوا, اگرچہ یعنی بلا شبہ امی تھے, ان کے ہاں پڑھنے لکھنے کا رواج کم تھا, بالکل ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہ ہو, لیکن وہ قوم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس میں پوری بدرجہ اتم صلاحیت تھی کہ آخری نبی کی تعلیمات کو اپنے اندر جذب کر لے. تو یہ قلم کا نون والقلم وما یسطرون, ایسا رواج شروع ہوا کہ اس کے بعد کتابت وحی ہوئی سب سے پہلے, اس کے بعد کتابت حدیث ہوئی, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ حدیث کی تشریح فرمایا کرتے تھے جسے تفقہ کہتے ہیں اور فقہ کہتے ہیں, فقہ کا آغاز ہی پہلے ہی دل سے ہوا ہے. یہ یعنی ظاہر بات ہے کہ اسلام تو سرتاپا عمل ہے, اس میں چاہے دلیل سامنے آئے نہ آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل حجت ہے, صحابہ کا تعامل حجت ہے, صحابہ کے فتاوی حجت ہے, صحابہ کے فقہی استنباطات حجت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جو ہے علم کی ترویج کا بندوبست کیا. اور اب ہمارے ہاں عباسی دور ہو اموی دور ہو, جب سے کوئی تفریق نہیں, ہمارے ہاں جو یعنی سائنسدان تھے وہ ماشاءاللہ ہر چیز کے یعنی ماہر ہوا کرتے تھے, بڑے بڑے پہلے علوم دینیہ میں مہارت حاصل کرتے تھے, اس کے بعد کوئی یعنی کسی شعبے کا میں اس نے غور و فکر کرنے کے بعد اس نے مہارت حاصل کر لی, کسی نے کسی اور شعبے میں مہارت حاصل کر لی, اور پڑھنے لکھنے کا رواج ہوا اور تحقیق کا رواج ہوا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بات زیادہ لمبی نہیں کرنی. ایک صاحب ہیں ہمارے ہاں خلیل ابن احمد الفراہیدی, جنہیں ہم یعنی علم العروض کا بانی بھی کہتے ہیں, اور علم تجوید میں مخارج الحروف اور اس کی صفات کو اس دور میں, کہ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بہت ہی یعنی غور و فکر کے بعد یعنی اس پہ کام کیا, اور وہی مخارج الحروف کی جو انہوں نے مقامات متعین کیے تھے آج بھی برائے جو سائد ہیں, حتیٰ کہ جو صفات نکلتی ہیں حلق کے نیچے سے ان صفات پہ جو انہوں نے یعنی کام کیا تھا وہ بھی سائنٹیفک طریقے سے, اب تو ہر چیز یعنی سائنٹیفک طریقے سے اس کا تحلیل و تجزیہ ہوتا ہے, اس کو بھی انہوں نے یعنی ثابت کیا, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیز. اور اس کی وجہ کیا پیش آئی, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. تو پہلا مسئلہ کیا ہے, تلاوت قرآن کریم. اب تلاوت قرآن کریم کس طرح کی جائے, اسی طرح کی جائے گی جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو. تو تلاوت بھی وہی اسی طرح ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا, جہاں آپ وقف کریں گے وہاں ہم وقف کریں گے, جس حرف کو آپ نے جس طرح نکالا ہے ہم اس طرح نکالیں گے, جہاں جہاں آپ نے کسی یعنی غنہ کیا ہے یا مت کیا ہے, کسی کو کھینچا ہے, کسی کو موٹا پر کیا ہے, کسی کو باریک کیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ زمانے میں ٹیپ ریکارڈر تک تو تھا نہیں, تو مسلمانوں نے یعنی اس پہ محنت کر کے یعنی اس طرح پورے علم کو مدون کیا. یہ جو خلیل بن احمد کا نام لیا ہے, اس نے اصل کام یہی کیا کہ بہت غور و فکر کے بعد یہ دیکھا کہ بھئی یہ حروف کہاں سے شروع ہوتے ہیں, تو اس نے دیکھا کہ یہ ادنائے حلق سے شروع ہوتے ہیں, تو حروف حلقیہ, حروف رسبیہ, اور حروف اور اس میں دانتوں کا کیا تعلق ہے, زبان کا کیا تعلق ہے, زبان کون کس وقت بائیں طرف جاتی ہے, کس طرف دائیں طرف جاتی ہے, کس طرف کس وقت دونوں دانتوں کے بیچ میں جاتی ہے. تو یہ پورا مخارج الحروف کا انہوں نے ایک سلسلہ یعنی مرتب کر دیا جو آج بھی رائج و سائد ہے. اچھا, اب علم العروض یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے, تھا تو وہ ماہر لغت اور اس کو یہ بھی امتیاز حاصل, جب مسلمان کام کرتے تھے نا تو غور فکر کرتے تھے کہ اس نے اس سے پہلے کیا صورت تھی کہ ہماری عربی زبان جو تھی وہ یعنی باقاعدہ اس کے کوئی یعنی قواعد ہمیشہ بعد میں مدون ہوتے ہیں, میں کچھ لمبا کر رہا ہوں کہ حرج تو نہیں ہے نا کوئی, تو یعنی قواعد ہمیشہ ہر زبان کے بعد میں مرتب ہوتے ہیں, لیکن لغت جو ہے وہ ہوتی ہے یعنی جو معاشرے میں زبان رائج اور سائد ہوتی ہے. تو اس کا عربی زبان کا یہ اعجاز ہے کہ یہ اپنی طبعی عمر کو پہنچنے کے بعد پختہ ہو گئی تھی, اور اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ جو آخری وحی قرآن کریم کی صورت میں نازل ہو رہی ہے, اور اس کے بعد علوم کا جو ارتقاء ہونا ہے, علوم کی جو تدوین ہونی ہے, اس کے لیے اس میں الفاظ وضع کرنے کی صلاحیت موجود تھی, اور پوری ترجمانی کا یعنی اس میں جو ہے سامان تھا عربی زبان میں. تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا تو جو صحابہ کرام تھے وہ تو اس زبان سے پوری طرح واقف تھے, اور عربوں کے ہاں وہ سلسلہ جو ہے وہ یعنی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن بعد میں جب الحمدللہ فتوحات کے بعد دیگر اقوام اسلام میں داخل ہوئی تو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ یعنی نحو کے قوانین بھی مرتب کیے جائیں, اور اس کے صرفی قوانین, چونکہ یہ اشتقاقی زبان ہے تو صرفی قوانین کو بھی مرتب کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لغت بھی مرتب کی جائے. آدمی تو اب آپ تو حیران ہوں گے, آپ کے ہمارے جو یعنی قدما تھے انہوں نے بڑا عجیب طریقہ ایجاد کیا. انہوں نے یہ کیا کہ ایک مثلث بنایا. اب اچھا مثلث, اچھا اس کے ہر سرے پر ایک ایک حرف لکھ دیا. مثلا کتبہ, اب کتبہ وہ اوپر لکھ دیا کتبہ, ایک سرے پہ آ گیا تا, ایک سرے پہ آ گیا با. اس کے بعد پھر ان کی وہ کی یعنی گردان یعنی کتبہ بکتا تکبہ, کتنی شکلیں بن سکتی ہیں, ان سب شکلوں کو لکھ لیا. اور اس کے بعد یہ حضرات نکل گئے بادیا میں, صحرا میں, اور جا کے جو اصل قح عرب تھے نا, جن کی زبان تھی, ان سے جا کے پوچھتے تھے کہ کتبہ کے معنی کیا ہیں. جو انہوں نے بتایا وہ لکھ دیا, جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ محمل ہے کیا تم بکتے ہو, اس کو کاٹ دیا. اس طرح جو ہے یعنی زبان مرتب ہوئی. اور یہ جو ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یعنی امرؤ القیس کو سمجھنا اور معلقات کو پڑھنا اور مفضلیات کو پڑھنا یہ بھی ضروری, یہ اس اعتبار سے اب ضروری نہیں ہے کہ تمام لغات الحمدللہ دوسری صدی اور تیسری صدی میں مدون ہو گئی تھی. تو یہ خلیل بن احمد کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلی لغت بھی باقاعدہ مرتب کی, جسے کتاب العین کہا جاتا ہے, آپ کے یہاں یقیناً موجود ہوگی. اور اس کے بعد پھر ہمارے مسلمانوں نے لغات کے سلسلے میں کام کیا, مختلف اسلوب وضع ہوئے کہ یعنی کس طرح ترتیب قائم کی جائے. ایک ترتیب جو بہت زیادہ مقبول اور شروع میں تو یعنی صرف موضوعات کی ترتیب تھی, اس کے بعد پھر جو ہے مخارج حروف کی ترتیب پہ کتاب العین لکھی گئی, پھر ابن جلید نے ایک اور ترتیب قائم کی. بالآخر یہ طے ہوا کہ چونکہ عربی زبان میں حروف کلمات میں آخری حرف جو ہے وہ مستقل ہوتا ہے, باقی یعنی سیغے جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں, تو آخری حرف کو بنیاد بنا کے لغات مرتب کی جائیں. تو ہمارے یہاں جو بڑی لغات ہیں, تاج العروس ہے, لسان العرب ہے, وہ سب اسی نہج پر مرتب ہوئی ہیں. اور اس کے بعد اب آج کل جدید یعنی سہولتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی حروف ابجد کی ترتیب ہے, لیکن اس میں بھی اس بات کا ہمارے یہاں اہتمام ہوتا ہے کہ وہ ابواب کو ملحوظ سے خاطر رکھا جائے. تو یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی, اور ابھی میں اس سلسلے کو اس پہ انتہا کرتا ہوں کہ تحقیق کے لیے کس قدر جو ہے وہ انہماک کی ضرورت پڑتی ہے اور کتنا وقت صرف کرنا پڑتا ہے. اچھا ہاں ایک بات اور, یعنی علم العروس کیا ہے, یعنی اشعار جو ہے وہ وزن پر مرتب کیے جاتے ہیں, ہے نا. اب اس نے بیچارے نے بہت غور کیا کہ یار یہ جو اشعار ہیں اس میں مختلف بحور ہوتی ہیں, اس پہ تو غور کرنا چاہیے. ابھی باہر نام کا ہی پتہ نہیں ہے. تو اس نے دیکھا کہ حرکت سکون, یا دو حرکت ایک سکون, یا تین حرکت دو یعنی اس نے باقاعدہ پورے تحلیل و تجزیہ, نہ کمپیوٹر ہے اس دور میں نہ کچھ اور چیز ہے, اپنے طور پر اس نے پورا علم العروس مرتب کر کے سارے یعنی بتا دیے کہ یہ اشعار کی جو اوزان ہوتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے. یہ آج ہمیں آسان لگتا ہے, لیکن یہ سوچیے پہلا مرحلہ کتنا مشکل ہوگا. تو یہ یعنی پہلا کارنامہ بخاری الحروف, دوسرا کا کارنامہ لغت کی ترتیب, تیسرا کارنامہ علم العروس. اب وہ جو بات ہو رہی تھی انہماک کی, جو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر موقف جو ہے وہ جب تک اس درجے کا انہماک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کام نہیں کر سکتا. اس شخص کا انتقال کیسے ہوا کہ یہ بیچارہ کسی غور فکر کرتے ہوئے مسجد میں جا رہا تھا, اور اس زمانے میں تو ہر دو قدم کے بعد ستون ہوا کرتے تھے, اس پہ زور سے ٹکرایا کہ اس کا دماغ پھٹ گیا. یہ کیا وجہ کیا تھی کہ کسی ہوگا گہری سوچ میں. جیسے امام مسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بیچارے ایک حدیث کی تلاش میں تھے, وہ باندھی نے آ کے کہا کہ حضرت کوئی ٹوکرا دے گیا ہے کھجور کا, رات بھر لگے رہے ٹوکرے بھی کھجور بھی کھاتے رہے اور حدیث بھی تلاش کرتے رہے, اور اس کے نتیجے میں بدہضمی کا شکار ہو کے ان کا انتقال. تو یہ اصل بات یہی ہے کہ یہ جو ہے یعنی تحقیق جو ہے یہ بھائی بڑا مشکل بھی کام ہے, اور یہ کہ یہ وقت کا بھی تقاضا کرتا ہے اور اس میں لگنا پڑتا ہے. اور یعنی میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی یعنی اگر آپ مدرسہ قائم کریں گے تو اس میں کوئی بھی عام آدمی آئے گا, جیسے بھائی 300 طالب علم ہیں, 400 طالب علم ہیں, 12,000 ہیں, 10,000 ہیں, وہ نظر آئیں گے. لیکن اب یہ کتاب جو ہے یہ 5 سال میں نے مرتب کی, تو عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آئے گا یار اس میں بلا وجہ اس نے پتہ نہیں 5 سال میں کیا کیا ہوگا, ایسے وقت ضائع کیا ہوگا اپنا. ہمارے ایک وائس چانسلر تھے کراچی سے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, تو ہمارے ایک اور یعنی دوست تھے پروفیسر ڈاکٹر رفیق صاحب, وہ اس پہ تحقیق کر رہے تھے کہ کھارے پانی سے جو ہے یعنی فصلیں کس طرح اگائی جائیں. تو اس کے لیے انہوں نے مختلف سطح کے 8-10 تالاب بنائے تھے. اب وائس چانسلر صاحب جو ہے وہ ان کا یہ میدان نہیں تھا, تو انہوں نے آ کے بڑا عجیب مزہ آیا, یہ کوئی طریقہ ہے, یہ اس میں تھوڑا یہ پانی ہے, اس میں یہ پانی ہے, اس میں یہ پانی ہے, اس میں بھائی ظاہر بات ہے جب وہ تحقیق کرے گا تو پانی کے مختلف درجات تک تو وہ مذاق اڑا کے چلے گئے. تو یہ بعض دفعہ جہالت کی وجہ سے ہم بہت سی چیزوں کو سمجھتے نہیں اور ان پر بلا وجہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. تو اصل بات یہی ہے کہ آپ حضرات کو اللہ نے مجھے نہیں معلوم کون کون سے فیلڈ میں ہو, تو میں اپنے تعارف ہی میں یعنی سارا وقت نکل گیا, آپ حضرات سے تفصیلی تعارف ہوتے تو بہرحال جس میدان میں بھی آپ ہوں اور جو بھی کام کر رہے ہوں اس میں اپنے یعنی تمام صلاحیتوں کو صرف کیجئے. جب ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں, جب ہم میزائل کی اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیکنالوجی کو یعنی خود ہی بنا کے ان کو وہ کر سکتے ہیں, تو ہم ہر دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے لیے یکسوئی اور یعنی اس کے ساتھ ساتھ یعنی مالی طور پر استحکام بھی ضروری ہے, وہ بھی ایک ضروری بات ہے, اس کے بغیر بھی نہیں ہوتا ظاہر بات ہے. تو پھر انشاءاللہ جب آپ کریں گے تو پاکستان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اچھا صاحب تو یہ تو پتہ نہیں کون سی باتیں کیا تھی. اچھا اب ہاں اب میں یہاں آیا ہوں تو میں ماشاءاللہ جس طرح بتا, ایک اور بات حضرت کے بارے میں کہہ دوں پھر یعنی اس کو سلسلے کو مکمل کرتے ہیں. حضرت مفتی سعید خان صاحب جو ہیں یہ جو ہمارے یہاں تصوف کے سلاسل ہیں ان میں ان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ ماشاءاللہ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو عالم اسلام کے بہت مشہور عالم ہیں, بہت بڑے یعنی صوفی ہیں, تمام یعنی جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں ان سب کے وہ محبوب ہیں, اور انتہائی سادہ آدمی. والد صاحب جب ندوہ تشریف لے گئے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی میں جب وہاں گیا تو میں حیران رہ گیا, اس میں مہمان خانے میں وہی چارپائیاں لگی ہوئی, کسی نہ کسی کرسی کا ہے نہ کچھ ہے, اور وہی ایک سادہ سلسلہ چل رہا ہے. تو حضرت کو ان سے یعنی اصلاحی تعلق بھی نہ ہے, بلکہ حضرت نے ان کو اجازت دی مرحمت فرمائی. اور یہ ایک ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہے کہ جیسے وہ لا علمی کی بنیاد پر میں نے وہ تالاب کا ذکر کیا نا, ہمارے ہاں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. میرے حوالے سے بھی کسی نے یعنی یہ کہہ دیا کہ یہ تو یعنی مولانا عبدالرشید نعمانی سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور میں ہم نے شہید صاحب سے اس کی یعنی صاحب زندہ ہیں ان سے معلوم کر لیں. تو جس دن میں نے یہ پڑھا کیا بلکہ وہ جو آج کل یوٹیوب پہ تھا کس پہ دیکھا, تو میں نے اسی دن ان کو فون کیا. میرا بہت عرصے سے ان سے رابطہ نہیں تھا کہ بھائی حضرت یہ بات آئی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت کر دوں, ابھی میں زندہ ہوں اور بلا وجہ میرے حوالے سے کوئی بات پھیلنی نہیں چاہیے. تو الحمدللہ یعنی یہ یعنی جیسا کہ ہم نے بتایا کہ والد صاحب کی سے باقاعدہ یعنی فیض یافتہ ہے الحمدللہ. اسی طرح بہت سے لوگ مولانا علی میاں سے ان کو اجازت ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں بڑی چند گوئیاں کرتے ہیں. تو یہ میں نے حضرت سے یعنی پوچھا تو حضرت نے اس سلسلے میں دو چیزیں بتائیں جو باقاعدہ حضرت کے اپنے تحریر میں موجود ہیں, میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, راقب السطور ابو الحسن علی ندوی کو اس امر کے اعتبار سے مسرت ہے کہ لندن میں مولوی محمد سعید خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور چند روز ساتھ رہنا ہوا. وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ عالیہ محمدیہ نقشبندیہ میں داخل ہوئے اور اس عاجز نے ان کو اس میں اجازت بھی دی. وہ دوسرے طالبین کو بھی اس سلسلہ عالیہ میں داخل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور اس سلسلے میں داخل ہونے والوں کو سلسلہ عالیہ مقبولیہ کے حقوق ادا کرنے اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات میں حصہ عطا فرمائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. حضرت سید صاحب حکومت الہیہ کے قیام اور عمل بالشریعہ اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جو جد و جہد فرماتے تھے اسی سلسلے میں جان عزیز دی. اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں داخل ہونے والوں اور داخل کرنے والوں کو اس کے اجر اس کے اجرا اور اس کے لیے سعی و جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ بھی حضرت نے ایک اور خط لکھا ہے. عزیز محب عزیز و مکرم داعی اللہ, یہ بڑا یعنی خطاب ہے جو یہ قابل رشک خطاب ہے کہ مفتی سعید صاحب کو حضرت مولانا عبدالسعید ندوی نے داعی اللہ کا خطاب دیا ہے. وفقه الله لما يحب ويرضى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل شام کو آپ سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی, اس کے کچھ بعد آپ کا فیکس بھی مل گیا. ہمیں وہ بات جو لندن میں ہوئی تھی یاد نہیں رہی تھی اور مسئلہ بھی ذرا احتیاط کا ہے اور اس کے لیے کچھ صحبت اور زیادہ واقفیت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی گفتگو کے بعد دعوتی و اصلاحی مصالح کی بنا پر جن کی خاص طور پر بیرونی مغربی ممالک میں سخت ضرورت ہے اور بڑا خلا بھی پایا جاتا ہے, ہم توکلاً علی اللہ تعالی آپ کو سلاسل اربعہ میں اجازت دیتے ہیں. سلسلہ قادریہ میں ہم کو شیخ التفسیر اور داعی الی اللہ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سے اور سلاسل اربعہ میں شیخ وقت حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری سے اجازت حاصل ہے. آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات دیوبند کے مسلک کے توحید و اتباع سنت پر قائم رہیں اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و ہدایات پر عمل کریں. ان کے ملفوظات و ارشادات کے مجموعے صراط مستقیم اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف تقویت الایمان کو دستور العمل جانے, راقیم کی کتاب دستور حیات اور ہو سکے تو مولانا تھانوی کے مواعظ و ملفوظات سے بھی استفادہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ نفع پہنچائے. یہ دو چیزیں جو ہیں یعنی الحمدللہ اس سفر سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ یہ چیزیں جو ہم دور دور سے سنتے تھے ان کو تحریری شکل میں دیکھنے کا کبھی موقع ملا, اور اگر کوئی کچھ لوگوں کے ذہن میں اشکالات ہوں گے تو انشاءاللہ آئندہ ہمیں ان کو دور کرنے میں آسانی ہوگی. یہ تو ہو گیا. اب ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ ماشاءاللہ کل حضرت نے پورے جامعہ کا دورہ کرایا, اس کو تو کہتے ہیں ندوہ لائبریری, اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ جو سامنے کا حصہ ہے وہ یعنی میں نے تو حضرت کو یہ تجویز پیش کی ہے کہ آپ یعنی فوری طور پر ایک جامعہ یعنی باقاعدہ یونیورسٹی کی تشکیل کے لیے کوششیں شروع کر دیں. آپ کے پاس جگہ بھی ہے, اسباب بھی ہیں, اور اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ایسی یونیورسٹیاں ہمارے ہاں یعنی قائم ہوں جہاں دینی دنیاوی علوم کی ساتھ ساتھ تحقیقی سطح پر یعنی کام کرنے کی یعنی افراد کار تیار کیے جائیں. اور میری تجویز یہی ہے کہ یہ پوسٹ گریجویٹ سطح کی یونیورسٹی ہونی چاہیے جہاں ایم فل کے طلبہ داخلہ لیں, پی ایچ ڈی اور پی ایچ ڈی کر کے یہاں سے فارغ ہوں, اور علوم اسلامیہ تو ہوں گے ہی, فیکلٹی آف اسلام کی اسٹڈیز تو ہوگی یہاں پہ انشاءاللہ, جس میں حدیث ہے, تفسیر ہے اور فقہ ہے اور یا قانون اسلامی ہے, اس کی تحقیق بھی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں جو جدید علوم ہیں ان کو کی اعلیٰ پیمانے پر یعنی تحقیق ہونی چاہیے, اور اچھے یعنی بڑے جو حضرات اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان کو یہاں جمع کیا جائے. اور انشاءاللہ یہ ایک تجویز ہے جو میں نے حضرت کی خدمت میں پیش کی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اس سلسلے میں یعنی اسباب بھی مہیا فرمائیں گے اور اس کام کو آگے بڑھائیں گے. دوسری بات جو یعنی میں نے عرض کی ہے حضرت سے وہ یہ ہے کہ یہاں ایک شعبہ تحقیق کو قائم ہونا چاہیے, تحقیق و تالیف, جس میں یعنی باقاعدہ ہم تحقیق کے جو اصول ہیں یعنی خاص طور پر یعنی میرا فیلڈ چونکہ عربی اور اسلامک اسٹڈیز ہے تو میں اسی پر رہنمائی کر سکتا ہوں. اس میں جو ہے یعنی باقاعدہ یعنی طلبہ کو کورسز کرانے کے بعد ان کو بہت سارے موضوعات ہیں ہمارے پاس جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. خود ہمارے جو اکابرین ہیں جو ہمارے اکابرین فقہاء امام محمد ہیں, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے اور حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ ہے, ان کی کتابیں ابھی تک یعنی کتب خانوں کی زینت بنی ہوئی ہیں, قلمی کتب خانوں کی, ان کو وہاں سے لانا, مہیا کرنا اور طلباء کو اس پر راغب کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. تو یہاں ایک شعبہ دعوت و تحقیق, شعبہ تحقیق ہونا چاہیے یہاں پہ, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں ان کا علم بھی تو ہونا چاہیے نا. میں نے ایک کتاب تحریر کی, وہ یہاں کے کتب خانے کی زینت بن گئی, کوئی بیچارہ آئے گا تو دیکھ لے گا. تو ایک علمی یعنی مجلے کا بھی اجرا ہونا چاہیے, جس طرح عالم عرب میں اور یعنی یورپ کی مختلف یونیورسٹیز میں یعنی مجلات ہوتے ہیں جو جنہیں محکمہ کہتے ہیں, اور یعنی وہ باقاعدہ ان میں بہت تحقیق کے بعد وہ مقالات شائع کیے جاتے ہیں, اس سے ادارے کا بھی تعارف ہوتا ہے, اور جس بیچارے نے سال دو سال تین سال محنت کی ہے اس کی محنت بھی یعنی لوگوں کے سامنے آتی ہے. یہ بھی میری ایک تجویز ہے کہ یعنی چاہے سالانہ دو نکال لیں یا تین نکال لیں, اس سے زیادہ اور اس میں ضخامت جو ہے وہ کسی بھی یعنی شکل میں ہو سکتی ہے, وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اچھا. اب بہرحال اس سلسلے میں جو میں تو یعنی کراچی میں رہتا ہوں, لیکن الحمدللہ مجھے کچھ نہ کچھ تجربہ حاصل ہے مختلف یونیورسٹیز میں. میں نے 25 کے قریب طلباء کو پی ایچ ڈی کرایا ہے. یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یعنی تھوڑا سا یہ اندازہ ہو جائے کہ میرا بھی اس میدان میں کچھ فٹ بٹ ہے میری تھوڑی سی. اور یہ کہ میں نے تقریباً 100-150 یعنی پی ایچ ڈی کے جو مقالات ہیں ان کی بحیثیت ممتحن ان پہ کام بھی کیا ہے. تو یہ بھی میں عرض کر دوں کہ وہ مقالات میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ سارے کراچی جانے کے بعد حضرت کی لائبریری نظر کر رہا ہوں میں, اور انشاءاللہ یہاں کی لائبریری میں وہ پہنچا دی جائیں گے. میرے خیال میں تمام یعنی جو ضروری باتیں ہیں وہ ہو گئی. اب میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ کوئی یا کوئی سوال آپ حضرت کے ذہن میں ہو یا حضرت جو فرمانا چاہیں وہ فرما دیں. ہاں پوچھنا ہے بالکل, آزادی سے پوچھیں, معلوم ہوگا تو بتا دوں گا, میں نمازیت کر لوں گا. کوئی کسی بھی حوالے سے کوئی سوال اگر ہو. جی
دعا کیجیے,
آپ دعا فرمائیں بھائی, آپ کی اتنی ساری نسبتوں کے بعد میں کہاں, میں اس لائق کہاں. دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين حضرت مفتی صاحب جو علم دین کی اشاعت کے سلسلے میں تحقیق کے سلسلے میں جو انہوں نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے جو اپنی مثال آپ ہے یا اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما اور اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما اور جو ان کے بعد کے منصوبے ہیں ان سب کو بھی پائے تکمیل کو پہنچا اور جن حضرات سے ان کا روحانی تعلق ہے یا تلمس کا تعلق ہے جنہوں نے کے توسط سے یہ اس لائق ہوئے کہ آج اس مقام کو پہنچے اور ایک یعنی اتنی بڑی محنت کو اپنے سر لیا ہے ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کے حسنات میں مزید اضافہ فرما اور ان کو صالح مقربین میں شامل فرما خصوصاً حضرت مولانا ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کے جو اور شیوخ ہیں ان سب مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مظفر صاحب کیا نام تھا مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین جن سے ان کا تعلق ہے ان سب کی مغفرت فرما ان پر اپنا کرم خاص فرما یا اللہ ہمیں جو بھی احکام ہم کریں اس میں ہمیں اخلاص عطا فرما اور اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما جو ہماری لغزشیں ہو جائیں کوتاہی ہو جائے جو یعنی چیزیں نہ مکمل رہ جائے یا کچھ نقص ہو جائے تو محض اپنے فضل کرم سے ان کو معاف فرما دے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرت مولانا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا نام یعنی یہاں رہ گیا وہ میرے بھی شیخ ہیں مجھے الحمد للہ ان سے بیعت کا شرف حاصل ہے اور حضرت کا یعنی ہمارے اکابرین کے سب سے بڑے بزرگ ہیں ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی شاعری نشان انہیں جزا عطا فرمائے اور اپنے کام اعلیٰ سے اعلیٰ علیین میں ان کو شامل فرمائے اور جو حضرات ہیں تمام اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں میری اہلیہ کا انتقال ہوا ہے ان کے لیے میں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جتنے بھی ہمارے متعلقین متعلقات جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل و مستمر عطا فرمائے اور جو لوگ تحقیق کے میدان میں کام کر رہے ہیں ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان کے ساتھ اگر کچھ مالی معاملات ہوں تو ان کو یعنی بآسانی اس میں آسانی پیدا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین